Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Habibihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhannasu inni rasulullahi ileykum cemiyan illezi lehu mulku semavati vel ard. La ilahe illahu ve yuhyi ve yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر نام پارے میں سورہ آراف کی آیات مبارکہ ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ فرما دیجئے تمام انسانیت کو، تمام اولاد آدم کو خطاب فرماتے ہوئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس اللہ کا جس کی سلطنت اور بادشاہی اور حکومت آسمانوں زمینوں ساری کائنات پر ہے، اور وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی بھی غیر مشروط اطاعت کا مستحق نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے، جس سے نفع کی امید یا نقصان کا ڈر ہو کہ نہ کرنے سے نقصان ہوگا، کرنے سے منافع ہوگا، اس لیے کوئی شرط عائد نہیں کی جاتی. یخجی و یمیت، زندگی وہی عطا کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. کسی کو زندہ کرنے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں، اور کسی کو موت دینے میں اس کے سوا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. لہذا فآمنوا باللہ، اللہ کی ان عظمتوں کا اقرار کرو اور اس پر یقین کرو. ورسول النبی، یہ لمی، اور اس کے نبی امی، اس کے اس نبی جس کا دنیا میں یا مخلوق میں کوئی استاد نہیں، جس نے مخلوق سے کسب علم نہیں کیا. وہ نبی خود بھی اللہ پر اور اس کے تمام احکام پر یقین رکھتا ہے، مکمل اطاعت کرتا ہے اپنے پروردگار کی. تمہارے لیے فقط ایک راستہ ہے، واتبعوا، ہو کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لو. لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہمارے ہاں گزشتہ 56 سالوں سے تقسیم ملک سے لے کر آج تک نفاذ اسلام کی بات چل رہی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ آخر ملک تقسیم کیوں ہوا؟ جا جبکہ آج بھی ہندوستان میں، بھارت میں مسلمان بستے ہیں، پاکستان میں غیر مسلم بھی بستے ہیں، وہاں بھی مل جل کر رہ رہے ہیں، یہاں بھی مل جل کر رہ رہے ہیں، تو پھر اس تقسیم کی ضرورت کیا تھی؟ سارے برے صغیر میں مل جل کے رہتے، اس تقسیم کی بنیاد تھی کہ یہ دو قومیں ہیں اور دونوں قوموں میں اتنا فاصلہ ہے کہ یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، برے صغیر پر کم و بیش 1000 سال کے لگ بھگ مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں ہندوؤں پر بڑی رعایتیں، بڑی سہولتیں ہندوؤں کو دی گئیں، وزیر اعظم ہندو ہوئے، جرنیل ہندو ہوئے، کاروبار ہندوؤں نے کیا، جاگیریں ہندوؤں کو ملیں، اور تمام زندگی کی سہولتیں اور زندگی کے امور میں انہیں کوئی کسی امتیازی سلوک کا روادار نہیں رکھا گیا، یہ تو اس پہ تاریخ گواہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہم نے بھی دیکھا، جب ابھی پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا تو یہ ہم نے بھی دیکھا کہ مسلمان جس برتن کو چھو لیتا اسے وہ ناپاک سمجھتے تھے. اگر کسی ہندو کے سین سے یا اس کے چوکے سے مسلمان گزر جاتا تو وہ پھر اسے پاک کرنے کے لیے گائے کے گوبر سے لپائی کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں لاہور تھا اور میں ایک ہندو سے کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا، چھوٹی سی دکان تھی، تو میرے ہاتھ میں جو سکے تھے، نوٹ نہیں تھا، سکے تھے، تو اس نے پہلے وہ گڈوی پانی کی اٹھائی اور مجھے کہا کہ انہیں یہاں دھو، اس نے رکھ کے پانی سے دھوئے، پھر اس نے وہ اٹھائے. یعنی 1000 سال اکٹھا اور مسلمانوں کی ریاست اور حکومت میں رہنے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ ان کا علیحدگی کا یا الگ ہونے کا یا متفق نہ ہونے کا جو عالم تھا وہ یہ تھا. اسی کو دو قومی نظریے کا نام دیا گیا اور ملک اس لیے تقسیم کیا گیا کہ ہندو اکثریت کو ہندو اکثریت کے علاقے ہندوؤں کو دے دیے جائیں، جہاں وہ اپنی پسند کے مطابق جس طرح اپنا آئین و دستور بنانا چاہتے ہیں، جس طرح زندگی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ملک چلانا چاہتے ہیں وہ چلائیں، اور مسلمان اکثریت کے علاقے مسلمانوں کو دے دیے جائیں، وہ اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے دین کے مطابق اپنا لائے عمل بنا لیں اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں. اور یہ نتیجہ تھا انگریز کے کم و بیش 150 سالہ عہد حکومت میں مسلمانوں کی مسلسل آزادی کے لیے جان فروشی کا. برے صغیر میں صرف مسلمان تھے جو انگریز کے اقتدار میں آنے سے لے کر انگریز کے جانے تک مسلسل جہاد کرتے رہے، جانے دیتے رہے، قربان ہوتے رہے، کبھی کسی جماعتی شکل میں، کبھی کسی تحریک کی شکل میں، اور بے حساب افراد ایسے تھے جو انفرادی طور پر بھی انگریزی نظام سے ٹکر لیتے رہے. یہ اس کا نتیجہ تھا، یہ 150 سال کی قربانیوں کا نتیجہ تھا، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا. یہ تاریخ شہداء کے خون سے لکھی گئی ہے. جب انگریز چلا گیا تو ہندو کے لیے تو کوئی خاص پابندی نہیں تھی. ان کا ایک سابق وزیر اعظم ہے بھارت کے, اور وہ آج کل بڑے مذہبی واز وغیرہ کیا کرتے ہیں, اپنے مذہب کے بارے باتیں بتاتے ہیں ٹیلی ویژن پر. تو ایک دن ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ہندو مذہب کو واقعی دل سے مانتے ہیں, یا چونکہ اکثریت ہندوستان میں ہندوؤں کی ہے اور آپ ایک سیاستدان بھی ہیں اور آپ کی ایک سیاسی ضرورت ہے کہ آپ ہندو رہیں تاکہ ہندوؤں کے ووٹ ملتے رہیں. تو اس نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے, میں ہندو مذہب کو دل کی گہرائی سے مانتا ہوں, اور اس لیے مانتا ہوں کہ ایسا کوئی دوسرا مذہب دنیا میں ہے نہیں. اب اس سوال کرنے والے نے یہ سوال کر دیا کہ وہ کیا ایسی انوکھی بات ہے ہندو مذہب میں جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ تمام مذاہب میں حدود و قیود ہیں, کسی جگہ جا کر بندہ اس مذہب سے خارج ہو جاتا ہے, لیکن ہندو ایک ایسا مذہب ہے کہ جو جی چاہے کرو اور جب جی چاہے کرو, ہندو ہندو ہی رہتا ہے. تو اس مذہب میں اتنی وسعت اور ہمہ گیری ہے کہ اس کا بگڑتا کچھ نہیں, اس لیے میں ہندو ہوں. اصولی بات تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی کوئی حد ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. کچھ ہوگا تو حدود و قیود بھی ہوں گی, یہ ایک الگ بات ہے, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کو کوئی تکلیف نہیں تھی کہ ان کے پاس انگریز کا بنایا ہوا ایک نظام آ گیا, تو ان کی ہندو مت کو وہ کچھ نہیں کہتا, ان کے مذہب کو کچھ نہیں کہتا, ہندو ہندو ہی رہتا ہے, اسی نظام پر عمل کرتا رہے. انہوں نے منو ان جو کچھ تھا وہ قبول کر لیا اور اس کے مطابق اپنا وقت گزار رہے ہیں. کوئی تاریخ نہیں چلتی, کوئی مذہبی کوئی ایسا ارتعاش نہیں ہے, کوئی ہندو شور نہیں کرتا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ان کے مذہب کے مطابق ان کا کچھ نہیں بگڑتا, ہندو ہندو ہی رہتا ہے. کوئی حلال حرام کی قید نہیں, کوئی پاک ناپاک کی قید نہیں, کوئی جائز ناجائز کی قید نہیں, بس جو ہے کیے جاؤ. لیکن مسلمان کیوں الگ ہوئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام میں تو حدود و قیود ہیں. اب اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہیں گے تو جیسا نظام ہے ویسا ہی چلتا رہے, تو اس میں مسلمان تو خود کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے, اسے کیسے برداشت کریں گے؟ کیونکہ یہاں تو قید ہے کہ وَتَّبِعُوا ہو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ہر شعبہ حیات میں نقش کفے پائے رسول سورج کی طرح منور اور روشن ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسانی زندگی میں جتنے نشیب و فراز آتے ہیں, اخلاقیات ہوں, ایمانیات ہوں, اخلاقیات ہوں, عبادات ہوں, معاملات ہوں, زندگی کا کوئی شعبہ ہو اس میں نقش کفے پائے رسول ثبت ہے. کوئی مویشی پالتا ہے, کوئی چرواہا ہے, کوئی آجر ہے, کوئی اجیر ہے, زندگی کا جو بھی شعبہ ہے, کوئی تاجر ہے, تجارت کرتا ہے, لڑتا ہے, صلح کرتا ہے, بال بچے کے ساتھ, سسرال کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, رشتہ داریوں میں کس طرح سے زندگی کرنی ہے, زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہیں ہے. اور اسلام نام ہے قدم بقدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. سو مسلمان اس لیے الگ ہو گئے کہ انگریز کا بنایا ہوا نظام بھی ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے, ہندو جس طرح بنائے گا وہ بھی ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے, لہذا وہ ایسا نظام بنائیں گے جو اتباع رسول میں ان کے لیے کام آئے اور ان کا ساتھ دے سکے. اتباع رسول کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، ایمان عظمت الہی پر اور اس کا بلا شریک معبود برحق ہونے پر، ایمان اس کے رسول کے برحق اور صادق ہونے پر، اور ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی ہونے پر. اس ایمان کے ساتھ ہر وہ عمل جو کرنے کا حکم دیا ہے محمد رسول اللہ نے، اور جس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے، دو پابندیاں ہیں. کام وہی کیا جائے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اجازت دی ہے کرنے کی، اور اس طرح سے کیا جائے جس طرح سے کرنے کا حضور نے حکم دیا، اور جہاں سے روک دیا ہے، منع فرما دیا ہے، وہاں سے رک جائے. ہماری بدنصیبی ایک فطری بات تھی کہ جو لوگ حکمرانوں کے قریب تھے، جو لوگ دفاتر میں بیٹھے تھے، ظاہر ہے اقتدار انہی کو ملنا تھا. اب کسی مولانا کو مسجد میں آ کر تو کسی نے حکومت نہیں دینی تھی، تو تقسیم ملک پر قربانیاں تو دی ان پڑھ لوگوں نے، مار تو کھائی جنہیں آپ جاہل کہتے ہیں انہوں نے، مار تو کھائی غریبوں نے، بیٹیاں لوٹی گئیں غریبوں کی، عزتیں لوٹی غریبوں کی، زمینیں چھینی غریبوں کی، مال چھینا گیا غریبوں کا، جانیں گئیں غریبوں کی. جو لوگ صاحب ثروت تھے وہ تو بخریت ادھر سے بھی ادھر آ گئے اور ادھر سے بھی ادھر چلے گئے. یہاں آ کر بھی وہ اپنے بڑے بڑے کلیم ساتھ لائے، اور جو جائیداد ہندوؤں نے چھوڑی تھی وہ ان جاگیرداروں کو یہاں مل گئی، بلکہ بعض لوگوں نے وہاں کم چھوڑا اور یہاں زیادہ پایا. لیکن غریبوں کا اتنا خون بہا، غریبوں کی اتنی لاشیں گری کہ گدھوں نے انسانی گوشت کھانا چھوڑ دیا. لاشیں پڑی ہوتی تھیں اور گدھ پیٹ بھر کر درختوں پر بیٹھے ہوتے تھے اور انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کھانے کی. قربانیاں دیں غریبوں نے، اقتدار ملا امرا کو، نوابوں کو، اور اس طبقے کو جو انگریز کے زیادہ قریب تھا، جس کا رنگ اس مٹی کا تھا، خون یہاں کا تھا، لیکن مزاج ولایت کا تھا. بود و باش ولایت کی تھی، کھانا پینا ولایتی تھا، اوڑھنا بچھونا ولایتی تھا، خواب بھی ولایتی تھے، نیند بھی ولایتی تھی، بیداری بھی ولایتی تھی. اقتدار کا ہما ان کے سر پہ بیٹھ گیا. اب 56 سال باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، باپ کے بعد بیٹا نہیں ہے تو اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، یعنی وہی گنے چنے خاندان ہیں جو انگریز نے جن کو اقتدار دیا، انہی خاندانوں اور انہی نسلوں میں ابھی تک اقتدار آ رہا ہے، سوائے چند فوجیوں کے جو خامخواہ اس میں کود پڑے. ان خاندانوں سے باہر اگر کوئی بندہ آپ کو نظر آئے گا تو 2-4 فوجی جنرل جو اپنی قوت طاقت کے بل بوتے پر کود پڑے، لیکن وہ فوجی بھی اقتدار چھین کر بھی اس تہذیب کے غلام بن گئے، اپنا مزاج اس پہ غالب نہ کر سکے بلکہ اسی رنگ میں رنگے گئے. اور جس طبقے نے قربانیاں دی تھیں وہ صرف چلاتا رہا، اسلام 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 نافذ کرو، اسلام چاہیے، اور علم سے اتنا دور رہا کہ یہ جو نفاذ اسلام کی باتیں کرتے ہیں ان پر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کوئی پابندی نہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں کوئی پابندی نہیں، لوگ حج کرتے ہیں کوئی پابندی نہیں، لوگ حلال کھاتے ہیں، جائز کماتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنا وقت گزارتے ہیں، انہیں کوئی روکتا نہیں، تو پھر اور کیا نفاذ اسلام ہوتا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میرے خیال میں شاید اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہو. اور کیا اسلام ہے بھائی؟ اب آپ جامع مسجد میں بیٹھے ہو، قرآن سن رہے ہو، تقریر سن رہے ہو، تنقید کر رہے ہو، خلاف اسلام جو چیزیں ہیں ان پر تنقید کر رہے ہو، تمہیں کوئی نہیں روک رہا، اور کیا اسلام چاہتے ہو؟ ایک دفعہ بڑے زور سے ایک دفعہ تاریخ چلی تھی نفاذ اسلام کی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہاں تشریف لائے اور یہی سوال انہوں نے مجھ پر کیا تھا کہ میں صرف یہ جاننے کے لیے میں نے اتنا سفر کیا ہے کہ پورے ملک میں سارے مسلمان آزادی سے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، طلاقیں شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، جنازے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، کیا خلاف اسلام کیا ہے؟ پھر یہ نفاذ اسلام اور کون سا تماشا ہے جس کے لیے تاریخیں چل رہی ہیں؟ تو میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ لوگ ہندوستان میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگ دنیا کے ہر ملک میں، غیر مسلم ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، افریقی ممالک میں، چین میں، جاپان میں، جہاں ملکوں کے ملک ہی غیر مسلم ہیں اور چند مسلمان ہیں، وہاں وہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نکاح شریعت کے مطابق کرتے ہیں، سارا کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں، انہیں روکتا کوئی نہیں. لیکن کیا ان لوگوں کا جب واسطہ اس ملک کی حکومت سے پڑتا ہے تو درمیان میں جو رشتہ بنتا ہے کیا وہ شرعی ہے، اسلام کے مطابق ہے؟ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو کیا اسلام کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ کسی بینک میں جاتے ہیں تو کیا بینک کا لین دین اسلام کے مطابق ہوتا ہے؟ زندگی کا کوئی مسئلہ جب آدمی اور حکومت کے درمیان آتا ہے، ایک عام آدمی اور حکومت کے درمیان آتا ہے، تو وہاں اسلام ہے ان ملکوں میں؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، ان ملکوں کے اپنے آئین و دستور ہیں، قوانین ہیں، کافر کو بھی اسی کے مطابق رہنا ہے، مسلمان کو بھی اسی کے مطابق رہنا ہے. تو میں نے کہا جائے صاحب، یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب عام آدمی کا واسطہ حکومت سے پڑے، عدالت سے پڑے، حکومتی اداروں سے پڑے، تو وہ معاملات بھی عام آدمی اور حکومت کے درمیان شرعی طریقے سے انجام پائیں، جو اس کا شرعی حق ہے اسے ملے، جو کام شریعت روکتی ہے وہاں سے روک دیا جائے. تو فرمانے لگے، بات تو سمجھ میں آئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں شاید انہیں خود بھی یہ پتہ نہیں، اس لیے کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں. میں نے بہت پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ بات کیا ہے؟ تو یہ بڑی سادہ سی بات تھی جسے الجھا دیا گیا، اور اب آ کر ایسے لگتا ہے، عام آدمی ایسے سمجھتا ہے، بلکہ ہمارے جو مغرب زدہ لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی اور سا جیسے لوہے کا پنجرا ہوتا ہے یا کوئی ایسی بلا ہے جو ہمارے گرد مسلط کر دی جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دیا جائے گا. اسلام دنیا کی زندگی کو آسان اور خوبصورت طریقے سے جینے کا نام ہے. اسلام دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے شب و روز سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے کاروبار سے ہٹ کر کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام ہے وَاتَّبَعُوا ہو، زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، کرو خرید و فروخت، کماؤ دولت، اگر دولت کے خلاف ہوتا اسلام تو زکوٰۃ کیوں نافذ کرتا؟ دولت ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، دولت مند پہ حج کیوں فرض کرتا؟ دولت ہوگی تو حج کرے گا، دولت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام واحد طرز حیات ہے جس نے ارتکاز دولت کا راستہ بند کر لیا ہے. اسلام میں دولت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی ایک سرمایہ کو ایک سال تک محفوظ رکھتا ہے تو اس کا 2.5% اسے قوم کو لوٹانا پڑتا ہے، ارتکاز دولت نہیں ہو سکتا. اور اگر اسے پھر بھی خرچ نہیں کرتا تو 40 برسوں میں باقی کچھ بھی نہیں بچے گا، سب واپس آ جائے گا اس میں سرکل. دنیا کے کسی معاشی نظام میں یہ انتظام نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ مال جمع ہو جائے تو اسے قانونی طریقے سے واپس سرکولیشن میں لایا جا سکے، یہ صرف اسلام کے پاس ہے. لیکن دولت کمانے سے نہیں روکتا، ہاں دوسرے کا حق چھیننے سے روکتا ہے، چوری سے، جوئے سے، دھوکے سے دولت کمانے سے روکتا ہے، جائز اور حلال طریقے سے محنت سے کمانے سے نہیں روکتا. بلکہ رزق کے حلال کمانا اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز پنج گانا فرض عین، اور نماز چھوٹی عبادت ہے اس لیے کہ ایک بندے اور رب جلیل کے درمیان ہے. رزق حلال کمانا اس سے بڑی عبادت ہے کہ معاشرے کے اور رب کریم کے درمیان ہے، اللہ کے بے شمار بندوں کے اور اللہ کے درمیان ہے. جو وہاں دیانتداری سے اور حلال طریقے سے کماتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز کی لذت بھی الگ ہے اور اس کی اس عبادت کا ثواب الگ ہے. تو اسلام کوئی زندگی کی اسلوب کو ختم کرنے کا نام نہیں کہ آپ شادی نہ کرو، آپ اچھا مکان نہ بناؤ، آپ اچھی گاڑی نہ رکھو، آپ اچھے کپڑے نہ پہنو تو اچھا اسلام ہو جائے گا، یہ بات نہیں. قصہ گو اور افسانہ نویسوں نے اسلام کی معراج یہ بنا دی ہے کہ جی وہ تو بہت بڑے ولی اللہ تھے. کیسے ولی اللہ؟ انہوں نے شہر چھوڑ دیا، وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے، وہ جنگل میں جا بسے تھے، اس لیے وہ بہت بڑے ولی تھے. حق یہ ہے کہ بعض پائے کے مشائخ اور اولیاء اللہ ایسے تھے جنہوں نے جنگلوں میں وقت گزارا، لیکن اگر آپ تاریخی اعتبار سے تحقیق کریں تو ان میں سے کوئی بھی اپنے شوق سے جنگل میں نہیں گیا. انقلاب آفرین لوگ تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا مزاج بدل دیا، حکمرانوں نے انہیں شہر بدر کر دیا اور لوگوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی ان سے ملے گا نہیں. حکمرانوں نے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے ان عظیم لوگوں کو جنہوں نے اتنے کام کیے کہ حکومت کی نظروں میں کھٹکنے لگے، حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ چلتا رہا سلسلہ تو ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا ظلم و ستم بند ہو جائے گا، لوگ ہماری گرفت سے نکل جائیں گے. انہوں نے ان اہل اللہ کو حکمن شہروں سے نکال دیا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑے بڑے حضرات جب آبادی سے کٹ گئے اور باقی زندگی انہوں نے جنگل میں بسر کی تو ان کے مراقبات و مقامات جو تھے ان میں ترقی رک گئی، اسی مقام پر ان کا وصال ہوا جس مقام کو لے کر جنگل میں گئے. تو میں نے یہ پوچھنے کی جسارت کر لی کہ حضرت مجبوراً گئے تھے، حکومت نے حکم سے نکال دیا تھا، لوگوں سے ملنا بند ہو. فرمایا بات یہ ہے کہ عمل سے ترقی ہوتی ہے اور عملی زندگی سے تو انقطاع ہو گیا. اب اگر ایک آدمی آج فوت ہو جاتا ہے تو جس مقام و مرتبے پہ فوت ہوگا وہاں عمل منقطع ہو گئے، وہیں رہے گا. تو وہ جبر سے گئے یا حکمرانوں کے حکم سے گئے، وہ شعبہ الگ ہے، اس کا اجر اللہ دینے والا ہے، وہ زیادہ دے گا. لیکن ترقی جو مراقبات میں تھی وہ تو مرہون منت تھی اس کام کی جو وہ معاشرے میں کر رہے تھے. اور جب کام ہی ختم ہو گیا تو ایک مستری اینٹیں لگانا ہی چھوڑ دیتے, اینٹیں ہی ختم ہو گئیں تو دیوار اوپر کیسے جائے گی. لیکن قصہ وہ لوگوں نے, کہانی نویسوں نے ہمیں یہ تصور دے دیا کہ اعلی اسلام یہ ہے جی, وہ کھاتا پیتا ہی کچھ نہیں, وہ کام کاج بھی کوئی نہیں کرتا, اور سب سے اچھا وہ ہے جو کپڑے بھی نہیں پہنتا, وہ بہت زیادہ بزرگ ہو گیا, خاک پاگل ہو جائے اس کا لباس پھٹ جائے. اب میرے خیال میں جس کسی کی عقل سلامت ہو وہ تو بے لباس نہیں رہ سکتا, سوائے اس کے کہ مغربی تہذیب میں ہو تو پھر شاید اسے کوئی بوجھ محسوس. ایک الگ تہذیب ہے, ایک الگ معاشرہ ہے جس میں لباس پہننا نہ پہننا برابر ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی صاحب ہوش آدمی بلا لباس پھرنا یا رہنا پسند نہیں کرے گا. اسلام کی اس تصویر نے ایک اور مصیبت پیدا کر دی کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جو بظاہر علوم ظاہری سے تو آراستہ ہے, دین سے واقف نہیں ہے, اقتدار و اختیار ان کے پاس ہے, اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ اسلام آئے گا تو پتہ نہیں یہ کیا تماشا بن جائے گا اور ہم پر کون سی مصیبت نازل ہو جائے گی. ہاں ایک بات ہے کہ اسلام صاحب اقتدار کو بھی من مانی نہیں کرنے دیتا, وہ کہتا ہے اقتدار اللہ کا ہے, تیرے پاس امانت ہے, اسے اس طرح استعمال کر جس طرح اللہ اسے استعمال کرنے کی اجازت دیتا. یہ پابندی ہے, ورنہ تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ آدمی کو اللہ نے جو معاشی مرتبہ دیا ہو, جتنا اس کی حیثیت ہو, اس کا لباس, اس کی سواری, اس کی رہائش اس کے مطابق ہونا بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ جان سکیں کہ اللہ پر اس پر اللہ کا اتنا کرم ہے اور یہ اس سٹیٹس کا بندہ ہے, یہ بھی ادائے شکر کا ایک انداز ہے. اسلام نے اچھا کھانے سے منع نہیں کیا, حرام کھانے سے روکا ہے, ناپاک کھانے سے روکا ہے, طیب کھاؤ حلال کھاؤ, کلو من الطیبات ما رزقناکم, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ناپاک ہو جائے, ناجائز ہو, دوسرے کا چھین کر مت کھاؤ. لیکن ہماری اور ہمارے دیندار طبقے کی اور دینی ہمارے جو رہنما حضرات ہیں, کمزوری یہ رہی ہے کہ اس طرح سے اسلام کو ہم سمجھاتے نہیں. اقتدار جہاں دینی قوتوں کے پاس آیا وہاں اسلام صرف یہ آیا کہ اس کی ٹی وی کی دکان ہے, اس کی دکان توڑ دو, اس کے پاس ویڈیو کیسٹ ہے, اس کی کیسٹیں جلا دو, یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو بنیادی حقوق دینے کی بات کرتا ہے, آپ ایک آدمی کا رزق چھین رہے ہیں, کون سا اسلام ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی توڑ دینے سے دنیا سے ٹیلی ویژن ختم ہو جائے گا اور ذرائع ابلاغ میں یہ شعبہ نہیں رہے گا تو یہ آپ کی جہالت ہے, اور اگر دنیا میں رہے گا اور آپ کے پاس نہیں ہوگا تو محروم کون ہوگا؟ آپ ٹی وی کو توڑنے کی بجائے ٹی وی کو حقائق اور سچائیاں اور حق پہنچانے کا ذریعہ کیوں نہیں بناتے؟ میرے خیال میں اب بے حیائی تو ٹی وی پر تو میرے خیال میں کوئی نہیں رہی, جو ٹی وی پر آپ کو نظر آتی ہے یہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں جو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, جو کمپیوٹر پہ اور جو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. تو کیا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر توڑ دیا جائے؟ ہم تو اسی انٹرنیٹ پہ پوری روح زمین پر ساتھیوں کو ذکر کرواتے ہیں. یہ جو تقریر آپ سن رہے ہیں یہ اسی انٹرنیٹ پر آج شام کو دنیا کے ہر گوشے میں ساتھی سنیں گے انشاءاللہ. تو کمپیوٹر توڑنے سے یہ کام ہوگا یا اسی آلے کو کے مثبت استعمال سے ہو رہا ہے؟ ہم نے کمپیوٹر توڑے نہیں، یہ اندر کمپیوٹر لگا ہوا ہے، تقریر کیمرہ ریکارڈ کر کے سیدھی کمپیوٹر میں بھیج رہا ہے. اور آج شام کے ذکر کے بعد جاپان سے لے کر امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک جہاں جہاں ساتھی ہیں یا جو عام مسلمان بھی سننا چاہے وہ اپنے کمپیوٹر پر وہاں بیٹھ کر آپ کی یہ ساری جمعے کی تقریر سن لے گا آج شام کو انشاءاللہ. تو ہم کمپیوٹر توڑے تو وہ زیادہ مفید ہے یا اسے اسلام کا خادم بنائے تو زیادہ مفید ہے؟ نفاذ اسلام تو یہ تھا کہ اگر اقتدار دینداروں کے پاس ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو زندگی کے وسائل مہیا کرنے کی طرف توجہ دی جائے، حلال اور جائز روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، کاروبار میں بہتری ہو، ٹیکسز گھٹا کر اور کارخانوں کی مدد کر کے ان کو چلایا جائے تاکہ اس میں عام آدمی کام کر سکے، لوگوں کو مزدوریاں ملیں، روزگار ملے، غذا حلال ملے لوگوں کو، ان کے بچوں کی تعلیم کا کچھ کیا جائے کہ غریب آدمی کا بچہ پڑھ کر بھی کبھی اس ایک سرکل کو جو ایک خاص طبقے میں اقتدار کو ایک دائرے میں قید کر رکھا ہے، کوئی غریب بھی اس دائرے کو توڑ کر اس میں داخل ہو سکے. یہ سکارا اکیڈمی، یہ سکارا سسٹم آف ایجوکیشن کیوں بنا تھا؟ اسی غرض کے لیے. آج الحمدللہ کس سکول کے پڑھے ہوئے بچے آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں، پولیس میں ایس ایس پی کے عہدے تک ہیں، اس ایک سرکل کو توڑنے کے لیے کہ کوئی جرنیل یہاں سے پڑھ کر بھی جائے، کوئی سیکٹری وفاقی یا صوبائی یہاں سے پڑھ کر بھی جائے، کوئی اور سارے اجے غریب لوگوں کے بچے ہیں، عام کسانوں کے بیٹے ہیں. اسلام کی خدمت نہ مار دھاڑ میں ہے، نہ ڈنڈے ماری میں ہے، نہ شور شرابے میں ہے، نہ جلسے اور جلوسوں میں ہے، نہ کسی کی مخالفت میں ہے. حکومتوں کی مخالفت لوگ بیان دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے شہرت زیادہ ہو جاتی ہے، جلوس میں شابہ شابہ ہو جاتی ہے، کچھ چندے آ جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ ہے کہ آپ ایک ایک بندے کو یہ بات سمجھائیں کہ میرے بھائی تجھے میرے پیچھے نہیں چلنا، مجھے بھی اور تجھے بھی دونوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے. میں بھی اسی طرح غلام ہوا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تم بھی اسی کا کلمہ پڑھتے ہو. ہم دونوں کو مل کر اپنے نظام حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنے جینے مرنے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک اتباع محمد الرسول اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو عملی مثال ہوگی یہ کھینچے گی دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف، یہ کیسے اچھے لوگ ہیں، اس طرح کا ہونا چاہیے، اور یہ بات تبدیلی کا سبب بن سکے گی. بچوں کو دین ضرور پڑھائیے لیکن انہیں دنیاوی تعلیم سے محروم مت کیجیے، چونکہ آدھا دین یہ دنیاوی تعلیم ہے، نصف علم یہ ہے. ایران میں انقلاب آیا، ہم ان سے اختلاف رکھیں شیعہ سنی کا، ہمارا اپنی جگہ، جسے وہ اسلام سمجھتے تھے اس اسلام کی ریاست تو انہوں نے بنا لی نا. اس کا سبب جانتے ہیں آپ؟ ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے ان کے جو علماء ہیں وہ غیر ممالک کے پی ایچ ڈی ملتے ہیں. چلو آپ عام آدمی کو نہیں جانتے، ان کے اسمبلی میں جو علماء ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کے جو وزارتوں میں علماء ہیں مولوی بھی ہیں، اپنا دین بھی انہوں نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی مغرب کی یونیورسٹیوں سے کی ہے اور ڈاکٹر ہیں سارے. ہم سے کوتاہی یہ ہوئی کہ جو طبقہ دین کی طرف آیا اس نے صرف دین ہی پڑھا، اس نے دنیا کو جاننا غیر ضروری سمجھا. کچھ دنیا دار حکمرانوں نے کوشش بھی کی کہ ہمارے بچوں کے علاوہ دوسروں کے بچے نہ پڑھ سکیں. سرکاری سکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سارے لوگ کیا حکومت نہیں جانتی کہ 70 بچے امتحان دینے جاتے ہیں 70 فیل ہو جاتے ہیں؟ 73 بچے ایک سکول کے 10ویں کے امتحان میں گئے، 3 پاس اور 70 فیل. کیا حکومت نہیں دیکھ رہی؟ کیا ایکشن لیا حکومت نے؟ وہ لینے نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نہ پڑھیں، اس لیے کہ ان کے اپنے بچے اس ملک میں پڑھتے نہیں ہیں. اور اس ملک میں پڑھتے ہیں تو ان سکولوں میں پڑھتے ہیں جو باہر کے ممالک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور اس سٹینڈرڈ کا پڑھاتے ہیں، بولتے ان میں، یا پھر پڑھتے ہی باہر ہیں اور وہاں سے آ کے اسلام آباد آ جاتے ہیں. ہم سے بھی یہ سستی ہوئی کہ جو بچہ ہم نے دین کی طرف بھیجا، پہلے تو ہم نے کوئی صحیح تندرست بچہ بھیجا نہیں، کوئی غریب یتیم، کوئی لولا لنگڑا، کوئی دماغی طور پر معذور، کوئی معاشی طور پر محتاج، اسے دیا دینی مدرسے، اور جسے دیا اسے ادھر ہی دے دیا، پھر اسے دوسری طرف آنے نہیں دیا. تو میرے بھائی، جب تک عام آدمی اسلام کو اپنا، کیا مذہب صرف مولوی صاحب کا ہے آپ کا؟ نہیں. اللہ صرف پیر صاحب کا ہے آپ کا؟ نہیں. نبی صرف مولوی صاحب اور پیر صاحب کا ہے آپ کا؟ نہیں. دین صرف پیر صاحب اور مولوی صاحب کا ہے آپ کا؟ نہیں. ہم سب کا ہے. ہر ایک انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری جب مسلمان محسوس کرے گا تو پھر اس نفاذ اسلام کو کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں پائے. اور 56 سال اس میں گزر گئے کہ وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، فلاں جماعت کر دے گی، فلاں مولانا کر دیں گے، فلاں پیر صاحب کر دیں گے. یہ اس طرح کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اپنے کرنے کا کام. اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ بھی دے، توفیق بھی دے، اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر دین برحق کی حکومت قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جناب